پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر علیزے اور انجینئر تین وان. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu, اور انہی پیجز پر آپ ہمارے مہمانوں کے لیے سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے پاکستان کے صوبے سندھ کے ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی غیر سیاسی خاتون سے, جنہوں نے اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں سکونت اختیار کی جہاں ان کا خیال تھا کہ وہ اور ان کا خاندان ہر قسم کے سیاسی, معاشرتی, معاشی, نفسیاتی اور ذہنی مسائل سے آزاد ہو کر ایک پرسکون زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی کے وہ خواب بھی پورے کر سکے گا جو انہیں اپنے آبائی ملک کے گھمبیر سیاسی, معاشرتی, معاشی اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے. امریکہ آ کر انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے معاشی, معاشرتی اور نفسیاتی طور پر ایک پرسکون زندگی کے خواب تو پورے کر لیے, لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جب انہوں نے اپنے ارد گرد آباد مسلمان کمیونٹی کی بہتر زندگی کے لیے بھی ایک خواب بن لیا. ایک ایسا خواب جو کوئی معمولی خواب نہیں ہے اور جس کی تکمیل کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ آج کل اس خواب کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں. یہ خواب کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس کا کچھ اندازہ کیجئے ان کے اس تعارف سے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیلتھ سینٹر کی سٹاف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فرح زمان عباسی. پاکستان کے صوبے سندھ کے ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہماری آج کی مہمان مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی پہلی پاکستانی امریکی اور پہلی مسلمان سائیکیٹرسٹ ہیں, جو یونیورسٹی کیمپس میں اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے کیمپس سے باہر فلاحی سرگرمیاں بھی انجام دے رہی ہیں. ہماری مہمان مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی مینٹل ہیلتھ کانفرنس کی فاؤنڈر اور ڈائریکٹر اور امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی فیتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی ہیں. فرح زمان عباسی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے جرنل آف مسلم مینٹل ہیلتھ کی مینیجنگ ایڈیٹر اور یونیورسٹی کے مسلم اسٹڈیز پروگرام کی فیکلٹی کی رکن بھی ہیں. انہیں ذہنی مریضوں کے لیے اپنی خدمات پر دنیا بھر کی سب سے بڑی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن یعنی امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی جانب سے سمشا مائنورٹی فیلوشپ ایوارڈ اور ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ مشیگن کی جانب سے پائونیئرز ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत मिशिगन से टेलीफोन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराज जमान अब्बासी साहिबा।
वालेकुम सलाम यास्मीन, बहुत शुक्रिया।
आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे सुनने वालों के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और इससे पहले कि हम अमरीकी मुस्लिम कम्यूनिटी की ज़हनी सेहत से मुतालिक आपके ख्वाब और उसकी तकमील के लिए आपकी कोशिशों पर बात करें, एक सवाल आपसे बुनियादी किस्म का कि अमरीका, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ माशरती, हुकूमती, सियासी, कानूनी निज़ाम बहुत मजबूत हैं, लोगों को हर किस्म की बुनियादी ज़रूरियात दस्तियाब हैं, हर किस्म की बुनियादी शहरी आज़ादी हासिल है, तालीम और रोज़गार के बहुत से मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो उनका तनासुब क्या होता है और उनकी वजूहात उमूमी तौर पर क्या हो सकती हैं?
यास्मीन, ज़हनी बीमारियां भी आम दूसरी बीमारियों की तरह ही हैं, जिनकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें मौरसी बीमारियां भी हैं, उसके ऊपर आप कई माशी ज़हनी दबाव और फैमिली की सिचुएशन, आपके हालात, आपकी जॉब सिचुएशन, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ का अंदाज़ा ये है कि एक में से चौथा आदमी, यानी 1/4 जो है, उनको लास्ट आखिरी 12 महीनों में उन्होंने कोई ना कोई ज़हनी बीमारी का इलाज करवाया है।
अच्छा, वाह, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर लोगों का नफसियाती या ज़हनी अमराज में मुब्तला होने का रेशो भी दूसरे मुल्कों की निस्बत कुछ ज़्यादा कम नहीं है।
नहीं, हम यही इंटरेस्टिंग बात है कि वही है जो दूसरी आप कंट्रीज में देखते हैं।
तो और ये वो नफसियाती बीमारियाँ हैं जो अमरीका में किसी को भी लायक हो सकती हैं। लेकिन जब हमने आपका तारुफ अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया तो एक सवाल जो इस्लामाबाद के हमारे एक लिसनर शाह परवेज़ के जहन में उठा और उन्होंने आपके लिए हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट किया, वो ये था कि क्या अमरीका में मुसलमानों के ज़हनी अमराज गैर मुस्लिमों के ज़हनी अमराज से मुख्तलिफ होते हैं?
नहीं, बल्कि वही रेट्स हैं, वही आप देखते हैं, वही अपना डिप्रेशन का और एंजाइटी का वही रेशो है, लेकिन वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह तस्वीर जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप देखें, आम इंसान अगर उन्हें डिप्रेशन हो रहा होता है तो वो आके कहेंगे कि मुझे बहुत, मैं रोता हूँ या मैं सैड हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खा नहीं रहा हूँ। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनली हमारी रिवायात हैं कि हर तकलीफ में खामोश रहो, तो और हमारे पास बहुत एक नेगेटिव इमेज है, अगर हम बोलें कि हमारे पे ज़हनी दबाव है, हम समझते हैं ये एक तरीके से शर्मिंदगी की बात है कि हम अगर निकल के बात करें कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में डिप्रेशन ज़्यादातर शो करता है जो आपकी जिस्मानी बीमारियां हैं। तो जैसे बोलेंगे मेरा दिल घटा जा रहा है, मेरे सर में चक्कर आते हैं, मुझे घबराहट है, मैं खा नहीं सक रही, मैं सो नहीं सक रही, तो जिस तरह प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट ज़रूर है पर नंबर सेम है।
तो क्या अगर हम कहें कि बड़ी बड़ी ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं तो आप क्या बताएंगी जो हर एक को लायक हो सकती हैं?
घबराहट और एंजाइटी जो हम कहते हैं वो सबसे हाई होती है, उसके बाद डिप्रेशन है, उसके बाद बहुत सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसको लिटरली हम अपने कंट्री में पागल कहते थे, जो यहाँ की ज़ुबान में साइकोसिस कहलाता है, या जो आई शुड से कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, वो भी हैं। तो एक स्पेक्ट्रम है, आप इस तरह समझ लें कि जैसे जिस्मानी बीमारियों में फ्लू है, फिर उससे सीरियस बुखार है, फिर उससे सीरियस टाइफॉइड है, फिर उससे सीरियस कैंसर की बीमारियां हैं, इसी तरह ज़हनी बीमारियां भी हैं।
तो پھر امریکہ میں ذہنی بیماروں کے علاج کے لیے کیا مواقع ہیں، کیسے ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور کیسے لوگ کیا خود سے آتے ہیں کہ گھر والے لاتے ہیں ان کے علاج کے لیے؟ یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے ذہنی بیماریوں کے علاج کا؟
میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اسٹگما کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں کی سوسائٹی میں بھی بہت ہے. اب بہت ایفرٹ ہو رہا ہے جب سے اب ریسنٹ جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے فوج کے لوگ جب ان وار سے واپس آ رہے ہیں، ان میں بہت ٹراما ہے، ان میں بہت انگزائٹی، ڈپریشن اور سوسائڈ ریٹ کافی ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی پورے ملک میں اویئرنیس بھی زیادہ آ رہی ہے، لوگ ریسورسز بھی بہت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو افورڈیبل کیئر ایکٹ ہے جو اب ہوپ فلی زیادہ نیشنلی امپلیمنٹ ہوگا، اس میں بہت مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ریسورسز رکھے گئے ہیں. نہیں تو دا کانسیپٹ ہے جو ہم کہتے ہیں پیرٹی، وہ نہیں ہے اب تک ساری اسٹیٹس میں. پیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انشورنس آپ کو جسمانی بیماریوں کے لیے تو بہت آپ کو پیسے اور ڈاکٹرز اور وزٹس الاؤڈ ہیں، لیکن ذہنی بیماریوں کے لیے بڑا لمیٹڈ بجٹ تھا.
اچھا،
اب وہ چیز چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مقابل کی پالیسی آئے جس میں جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے لیے برابر کے ریسورسز ہوں.
تو کیا یہاں پر بھی جو ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک تو کلینکس ہوتے ہیں، دوسرے کیا پاگل خانوں کا وجود ہے یہاں پر، مینٹل ہاسپٹلس کا؟
جی نہیں، کچھ سال پہلے پاگل خانے کا ہے لیکن بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس جب پاگل خانے ہوتے تھے پاکستان میں، وہ تھے برٹش کے زمانے میں جب مینٹل النس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا تھا، جس کا مقصد ہے کہ جس کسی کو ذہنی بیماری ہوتی تھی انہیں انسٹیٹیوشنس میں ڈال کے علاج کیا جاتا تھا. وہ پھر مہینوں سالوں وہاں رہتے تھے، اور آپ نے دیکھا اس میں ابیوز بھی بہت ہوتی تھی، کہیں زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے، کافی لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے بھول جایا کرتے تھے. تو ایک پوری ہی موومنٹ چلی سائیکائٹری میں کہ یہ انسٹیٹیوشنز کو ختم کیا جائے. اس سے کچھ تو فوائد ہوئے کہ کچھ تو مریضوں کے حقوق بحال ہوئے، لیکن کچھ نقصانات یہ ہوئے کہ جو جتنے نمبر آپ کے پاس، جتنی تعداد میں لوگ ان کو ضرورت ہے، اتنی تعداد میں آپ کے پاس ابھی ہاسپٹلز اور کمیونٹی ہاسپٹلز نہیں ہیں. سو بہت سے یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، یا بہت سا اب ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں کہ وہ پھر جیل میں، دے آر مور ان پریزنز ناؤ. تو
کیا پھر وہ کوئی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں، ایسے جرائم کرتے ہیں کہ انہیں پھر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے؟
دیکھیں، اگر ہر ذہنی بیماری کا آخر حد ہے کہ آپ کا تعلق ریالٹی سے ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ کی انیشل بیماری ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو یا جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، ان سب کا حد یہ ہے کہ آپ کی سوچ اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ یا تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں یا میں کسی اور کو نقصان پہنچاؤں. تو اس طریقے سے آپ کی سوچ اتنی حد پہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کس طرح کس چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ پھر جیل میں چلے جاتے ہیں.
اور جیلوں میں پھر ان کے لیے ذہنی علاج کا بندوبست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
وہی مسئلہ ہے، کوشش ہے، سسٹم پرووائڈ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن ریسورسز اور تعداد کا جو ڈسپروپورشنٹ ریشو ہے تو صحیح علاج ہر ایک کا نہیں ہو پاتا.
اور اس کے باوجود کہ یہاں امریکی جیلیں دنیا بھر کی جیلوں سے، دنیا بھر کے ملکوں کی جیلوں سے کہیں بہتر ہیں اور بہت اچھے انتظامات وہاں پر موجود ہیں. اچھا، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیلتھ سینٹر کی اسٹاف سائیکیٹرسٹ ہیں، تو یونیورسٹی کے طالب علموں میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ ذہنی امراض ہیں یا ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کس قسم کی بیماریاں یا الجھاؤ موجود ہوتے ہیں یونیورسٹی کے طالب علموں میں؟
بالکل جی، بہت. یہاں کی کالج لائف میں سمجھتی ہوں بہت اسٹریسفل ہے. کیونکہ بہت مہنگا ہے کالج یہاں پہ. حالانکہ ہمارے پاس کافی حد تک گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی. یہاں پہ ہائی اسکول لیول تک آپ کو فری ہے ایجوکیشن, لیکن ہائی اسکول کے بعد جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ کافی مہنگی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ فائنینشیل ہوتا ہے. پھر دوسرا تھوڑے کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ 18 سال کا بچے کو کافی خود مختاری ہے. اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ بہت سے بچوں کو پھر اپنا خود سے کرنا پڑتا ہے بٹوین, تو وہ نوکری بھی کر رہے ہیں, وہ پڑھائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میں دیکھتی ہوں کہ انگزائٹی بہت کامن ہے, انگزائٹی کی ہائیسٹ ریٹ ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ 1/4 انسان کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے تو 15% جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہے.
اچھا, تو پھر اس انگزائٹی کی وجہ سے ان کی جو تعلیمی پرفارمنس ہے اس پر اثر پڑتا ہے,
بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کالج سائیکائٹری کالج کیمپسز میں بہت اچھا انتظام رکھا ہوا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہوتے ہیں, جہاں بہت تھراپسٹ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کالج کیمپس پہ سائیکائٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں بیسک آئیڈیا ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا.
اچھا, تو پھر یہ جو اسٹوڈینٹس جب کسی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کلینکس میں یا جو یونیورسٹی میں پرووائڈ کی گئی ہوتی سہولتیں وہاں تک خود پہنچتے ہیں یا اساتذہ ریفر کرتے ہیں یا ان کے ساتھی اسٹوڈینٹس یا دوست ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں؟
سب کچھ ہی ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے. پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ سسٹم انشورنس بیسڈ ہے, تو انشورنس ہونا نہ ہونا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے پاس انشورنس نہیں ہے ان کی بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکیں. دے آر کمیونٹی مینٹل ہاسپٹلس ہوتے ہیں یہاں, اور پھر آپ جن جو افورڈ نہیں کر سکتے انہیں آپ پھر کمیونٹی مینٹل ہاسپٹل کے تھرو علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کمیونٹی مینٹل ہاسپٹل جو ہیں وہ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہیں.
اچھا, لیکن یونیورسٹی کے, ہاں یونیورسٹی میں جو کلینکس ہوتے ہیں اور سینٹرز ہوتے ہیں ان میں فری ہیلپ سائیکولوجیکل ہیلپ مہیا نہیں ہوتی؟
نہیں, وہ پیڈ ہے. پر کچھ سیشنز آپ جب ٹیوشن اور آپ کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ آپ سیشنز کی پیمنٹ آپ کی ٹیوشن میں شامل ہوتی ہے. تو پہلے 3-4 دفعہ آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا, بعد میں پھر آپ کی انشورنس پے کرتی.
تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کی, چلیں آپ کی یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں, کہ کس قسم کے طالب علموں کو زیادہ تر یعنی نفسیاتی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا ان کا تعلق کسی خاص مذہب یا فرقے یا کسی خاص کمیونٹی سے ہوتا ہے؟
نہیں, میں سمجھتی ہوں ویسے ہی یوتھ اور کالج میں آنا از اے بگ اسٹریسر. اس طریقے سے آپ سوچیں نا کہ یہاں یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ اپنی ذات کی آئیڈینٹیٹی کی بھی ڈیولپمنٹ کا یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے شخص بنیں گے, آپ کس آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے, آپ کے اپنے بلیف سسٹم کیا ہوں گے, آپ کس کے ساتھ دوستی رکھیں گے, آپ کس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں گے. تو یہ سب باتیں, پھر فائنینشیل, آپ پہلی دفعہ اپنے اون پہ فائنینسز کو دیکھتے ہیں, پہلی دفعہ ڈارم میں رہنے کا ایکسپیرئنس ہے, اور پھر جہاں بہت ایڈوانٹیجز ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں کہ اچانک سے اتنی آزادی ملتی ہے, پھر وہاں ڈرگس بھی ہیں, ڈرنکنگ بھی ہے, اچانک سے آپ کو سب چیز اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو آپ پہ بڑا ایک, میں یہ کہوں گی کہ ایک نفسانی بھی ہے پریشر, معاشی بھی ہے, جسمانی بھی ہے. تو یہ بڑا ایک سٹریسفل ٹائم ہوتا ہے بچے کی زندگی میں.
تو ایسے میں جب مسلمان طالب علم خاص طور پر یا دوسری جو امیگرنٹ یہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہونے والے, خاص طور پر جو مسلمان طالب علم ہیں, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جب وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول میں اور اتنے بہت سارے مسائل کے ساتھ وہاں پر اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو مختلف طرح سے بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یہ جو چیز ہے ان پر زیادہ نفسیاتی اثر مرتب کرتی ہے بنسبت ان کے جو آلریڈی یہاں کے لوگ ہیں؟
بالکل جی, بالکل. سو مسلمان بچوں کے لیے کہہ لیں وہی مسائل ہیں جو میں کسی بھی ریلیجس کمیونٹی کے بچہ, یہاں پہ بہت سے یہودی بھی ہیں جو بہت سخت اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں, بہت سے عیسائی سیکٹس ہیں جہاں بہت سخت فالوئنگ ہے اپنے مذہب کی, تو ان سب بچوں میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ اٹ از ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ کون سے ماں باپ کی ویلیوز, کون سی اپنی کلچرل ویلیوز وہ ہولڈ کریں گے اور کون سی وہ نئی ہیبٹس اڈاپٹ کریں گے.
تو اسی لیے آپ نے یونیورسٹی میں کلچرل سائیکیٹری کا شعبہ بھی شروع کیا ہوا ہے, تو کیا اس شعبے کے تحت یا اس سبجیکٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے, آپ کس طرح اس کے علم کو یوٹیلائز کرتی ہیں خاص طور پر مسلم اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے؟
دیکھیں, میں انٹرنل میڈیسن کی اسٹوڈنٹ تھی جب میں پاکستان سے یہاں آئی. ایک وجہ میری سائیکائٹری کی طرف آنے کی یہی تھی کہ میں نے ریئلائز کیا کہ جب ہم سائنس پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں میڈیسن کی, ہم بھول جاتے ہیں آرٹ آف میڈیسن. دیکھیں, ان دا اینڈ یہ وہ پیشہ ہے جہاں آپ ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ آپ کسی کی زندگی کے بارے میں آپ ڈیل کر رہے ہیں, زندگی اور موت سے ڈیل کر رہے ہیں کسی کی. تو میرے کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم صرف اس سوچ میں نہ رہیں کہ ہم ڈائبٹیز ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم بلڈ پریشر ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم کسی انسان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے کہ وہ انسان صرف ڈائبٹیز یا ڈپریشن نہیں ہے, وہ انسان کہیں سے آیا ہے, اس کی کوئی فیملی ایکسپیرینس ہے, اس کے کوئی مذہب کے بلیوز ہوں گے. اینڈ آئی تھنک یہ سب چیزیں بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی ویل بینگ میں, آپ کی بہتر ہیلتھ میں. یہ سب فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں.
تو آپ اپنے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ سکھاتی ہیں کہ جب بھی کسی مریض کو ٹریٹ کرو تو اس کی یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھو؟
جی بالکل, بہت امپورٹنٹ ہے. میں انہیں بتاتی ہوں کہ مذہب بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپرچویلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی کلچرل پریکٹسز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھیں نا, کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ امی کہتی تھیں صبح میں بادام ضرور کھانا, اب آج کل آپ دیکھیں یہاں پہ پورے وہی کانسیپٹس اب یہاں بھی آ رہے ہیں ویل بینگ کے, کہ ہیلدی کھائیں, نٹس کھائیں. تو جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ بڑا افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ بیماری کو کس طرح سمجھیں گے, آپ دوائیاں کس طرح لیں گے, ہر چیز ہماری, کیونکہ ہم کسی ویکیوم میں نہیں ہیں, ہم کسی چیز سے بلانگ کرتے ہیں. اور جب تک ہم پوری انسان کو نہیں لیں گے, ہاں, آپ صحیح علاج نہیں کر سکتے.
تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہاں پر جو غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں خاص طور پر, ان کو مسلمان مریضوں کا ذہنی علاج کرنے میں ضرور دشواری پیش آتی ہوگی, اور اسی کے پیش نظر آپ یہ بھی کوشش کرتی ہوں گی کہ اپنے ارد گرد کے جو ڈاکٹرز ہیں غیر مسلم, ان کو مسلم کلچر کے بارے میں بتائیں اور پاکستانی کلچر کے بارے میں بتائیں, تاکہ ان کو ایسے مریضوں کا علاج کرنا آسان ہو جائے ان کے لیے؟
بالکل جی, میں کلچرل کمپیٹنسی کلاسز کرتی ہوں, میں دونوں میڈیکل اسکولس کو بھی پڑھاتی ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس دو میڈیکل اسکولس ہیں, ان کو بھی پڑھاتی ہوں. تو میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ نماز کیا ہے, ہمیں روزے کیوں رکھنے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہمارا فیملی سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ آپ ڈیل کرتے ہیں تو ایک انڈیویجول ایک بچے سے ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی مسلمان بچے سے یا پاکستانی بچے سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کی فیملی میں ماں باپ, خالہ, چاچی, ماموں, دادا, دادی, نانا, نانی, سب کا بڑا سے ہوتا ہے, بڑی ایک اہم رول ہوتا ہے. اور یہ چیز سمجھانا کبھی کبھی سمجھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے کہ ایک گھر میں آٹھ لوگ کیوں رہ رہے ہیں, کیا ہے.
تو یہ سب آپ ان کو سکھاتی ہیں, اور جو نمایاں جو ڈفرینسز ہیں یعنی علاج کے طریقوں میں, وہ اس وجہ سے بھی پیش آتے ہیں کہ کلچر کو ہی جب آپ یہاں کے جو غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے. ویسے زیادہ تر انہیں کس چیز پر پرابلم ہوتا ہے, انہیں کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی مسلم کلچر کی جو ان کی علاج کرنے کی راہ میں حائل ہوتی ہے؟
دیکھیں, ڈیٹنگ, بڑا وہ ہے کہ ان کے لیے یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے شادی بھی ایک سماجی ایشو ہے جس میں ساری
سارا گھر انوالو ہوتا ہے,
جی
پورا خاندان, پورا خاندان.
ایک بڑا ڈفرنس ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ہے سوسائٹی وہ ہے کمیونٹی کی سوسائٹی. ہمارا فیملی یونٹ بھی از ایکسٹینڈیڈ فیملی, اور یہاں پہ اٹس ویری انڈیویجول. تو ایک چیز ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ورسز انٹر ڈیپینڈنٹ. آئی تھنک اس کو سمجھنا سب سے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے.
اچھا, اور یہی وہ چیلنج ہے جس سے آپ نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اپنے ارد گرد کے غیر مسلم اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سمجھا رہی ہیں, اور مسلمان طالب علموں کو بھی سمجھا رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے تو کمیونٹی میں بھی یہ کام شروع کر دیا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ہماری پروڈیوسر کہہ رہی ہیں کہ ایک بریک کا وقت ہو گیا, باقی باتیں اس بریک کے بعد. تو پہلے ایک بریک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیلتھ سینٹر کی اسٹاف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی. پاکستان کے صوبے سندھ کے ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہماری آج کی مہمان مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی پہلی پاکستانی امریکی اور پہلی مسلمان سائیکیٹرسٹ ہیں, جو یونیورسٹی کیمپس میں اپنی ذمہ داریاں کچھ اسلوبی سے نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے کیمپس سے باہر فلاحی سرگرمیاں بھی انجام دے رہی ہیں. ہماری مہمان مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی مینٹل ہیلتھ کانفرنس کی فاؤنڈر اور ڈائریکٹر, اور امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی فیتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی ہیں. فراز زمان عباسی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے جرنل آف مسلم مینٹل ہیلتھ کی مینیجنگ ایڈیٹر اور یونیورسٹی کے مسلم اسٹڈیز پروگرام کی فیکلٹی کی رکن بھی ہیں. انہیں ذہنی مریضوں کے لیے اپنی خدمات پر دنیا بھر کی سب سے بڑی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن یعنی امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی جانب سے سمشا مائنورٹی فیلوشپ ایوارڈ, اور ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ مشیگن کی جانب سے پائونیئرز ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہماری مہمان ڈاکٹر فرا زمان عباسی اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست مشیگن سے. ڈاکٹر فرا عباسی صاحبہ, ایک سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے اور ایک مسلمان سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے یہ خیال کب آپ کے ذہن میں آیا, اور یہ خواب آپ نے کب دیکھا کہ مسلمانوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے یہاں امریکہ میں ایک بھرپور مہم کی ضرورت ہے, اور پھر کیسے آپ نے سالانہ مسلم مینٹل ہیلتھ کانفرنس کا آغاز کیا؟
یاسمین, جب میں یہاں آئی تو مشیگن میں مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک وہ اسٹیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن ہے, تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھی. میں مجھے امید تھی کہ میں بہت سے پیشنٹس دیکھوں گی, اور میں ان کی آئی وڈ بی ڈیلنگ ود مائی اون کمیونٹی. لیکن جب میں نے دیکھا پریکٹس میں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بہت کم لوگ مسلمان یہاں علاج کے لیے آ رہے تھے, اور اس کی وجہ میں آئی ایم سوری, میرے بڑی
کوئی بات نہیں,
بس یہ مشیگن کی سردی.
یہ تو لوگوں کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا اب تک کہ مشیگن وہ اسٹیٹ ہے جہاں برف برف اور برف اور سردی وہاں کا ذرائع امتیاز ہے, اور جو ظاہر ہے کہ اسی طرح کے امراض کی سبب کی وجہ بنتا ہے.
تو بس مجھے افسوس لیکن اس بات کا ہوتا تھا کہ مجھے بعد میں فون بڑے آتے تھے کمیونٹی سے کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے مدد کی, میری بیٹی, میری وائف, یا کسی کی مدر, یا کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا. لیکن ہمیشہ ایک جملہ تھا جو وہ ضرور بولتے تھے کہ پلیز دیکھیں کمیونٹی میں کسی کو پتہ نہ چلے.
نہیں لیکن آپ نے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے باہر کام کب شروع کیا تھا؟
جی میں یہی بتا
فون نہیں فون آپ کو پہلے سے کیسے آئے؟
کمیونٹی میں بیماریاں تو ہیں لیکن علاج کے لیے رضامندی نہیں ہے, کیونکہ یہ شرم, یہ اسٹگما کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو کیا مسئلہ ہوگا, تو وہ علاج کروانا بھی اگر چاہتے تھے تو لیکن خاموشی میں چھپ کے. تو میں نے اپنی مسجد میں ایک دفعہ کلینک لگائی, ایک ہیلتھ فیئر تھا, وہاں میں نے اپنی کلینک لگائی, لیکن یقین مانے کوئی ایک انسان بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. ایون وہ لوگ جو مجھے ویسے فونے کر کے مشورے لیتے تھے وہ بھی مجھ سے پبلکلی بات کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ دیکھیں ہر جگہ یہ فیلنگ تھی کہ اگر آپ سائیکائٹرسٹ بنے تو آپ ڈاکٹر ہی نہیں بنے. آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ سائیکائٹری تو کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. جبکہ ہم دیکھ رہی تھی میں کہ مرض بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں. تو اسی وقت لکیلی مجھے یہ سیمسا ایوارڈ, مائنورٹی فیلوشپ ایوارڈ ملا سبسٹنس ابیوز اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز کے تھرو, جس سے مجھے اتنی بڑی گرانٹ ملی. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں میں اس گرانٹ کو یوز کروں کہ میں ذہنی امراض کے بارے میں تعلیم بڑھاؤں, ریسورسز دوں کمیونٹی کو, کہ یہ شرمندگی اور یہ خاموشی سے نکل کے احساس کریں کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے, کہ یہ انسان ایک انسان کو افیکٹ نہیں کرتا. اگر آپ کے خاندان میں ایک بچہ, ایک بڑا انسان بیمار ہے تو وہ پوری فیملی کو افیکٹ کرتا ہے, اور جب ایک فیملی افیکٹ ہوتی ہے تو کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے, اور کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے تو سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے. اور پھر ایز مسلمان آپ بات کرتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا میں مذہب کو سمجھ رہی ہوں, جتنا میں اپنے اسلام کو میں نے سمجھا, اتنا میں زیادہ اچھی سائیکائٹرسٹ بنی. اسلام میں دو کانسیپٹس ہیں جو بڑے اہم ہیں. ایک تو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ ایک ویلفیئر کا مذہب ہے, جس میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی بہتری کے بارے میں سوچیں. آپ کو اپنی سوسائٹی, اپنے پڑوسی, اپنے خاندان, اپنے غریب رشتہ دار, اپنی سوسائٹی, اپنی حکومت, ہر ایک کی طرف بھلائی کے لیے سوچنا ہے, ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. سو دس از اے کانسیپٹ آف ویلفیئر. ہماری ہر عبادت از ویری کمیونٹی بیسڈ, کیونکہ کمیونٹی کی اہمیت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسرا اسلام کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, وچ از ویلنیس. اسلام, اٹس سو انٹرسٹنگ کہ اگر آپ سائیکائٹری کی ہسٹری دیکھیں تو اس کے پائنیئر ایکچولی مسلمان تھے. اگر آپ اویسینا, ابو علی سینا کی میڈیسن کی بک پڑھیں تو سب سے پہلے تھراپی اور اسپریچل بیماریوں کا ذکر اس کتاب میں ہے. تو ہمارے پاس ویلنس کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت, جس میں ذہنی اور فزیکل صحت دونوں کی بہت اہمیت ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈریٹ کھاتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, ہمیشہ ایک آپ کو کہتے تھے صفائی کا خیال رکھو. سور نہ کھانے کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ سور میں بیماریاں تھیں جو آج ہم مانتے ہیں, اس وقت ہمیں نہیں پتا تھی کہ سور ایک غلیظ جانور ہے, اس لیے اس کو مت کھاؤ. آپ کا وضو کا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنی صفائی کرو, پانچ دفعہ دن میں تم اپنے آپ کو صفا کرو, اس کے بعد تم نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ نماز بھی ایک طریقے کی یوگا اور مائنڈ فلنیس ہے. جو آج ہم یہاں سکھا رہے ہیں ویسٹ میں, وہ ہمیں تحفے میں مذہب نے پہلے دے دی ہیں.
تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پھر میں مسلمانوں کو جو پریشانیاں یہاں پر ان کو لاحق ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ذہنی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں, ان کے لیے ایک تو اویئرنیس پیدا کروں, اور ان کے لیے بھی جو مینٹل ہیلتھ کانفرنس آپ نے شروع کر دی تو یہ سال میں ایک بار ہوتی تھی آپ نے بتایا تھا, تو اس میں کیا کیا کچھ ہوا کرتا تھا؟
ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے مینٹل ایلنسز کی طرف اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینٹل ایلنس یا تو آپ کا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, عبادت نہیں کر رہے, اس لیے ذہنی انتشار کا شکار ہیں. یا لوگ سمجھتے ہیں آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ جن پوزیشن, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن آ گیا یا کوئی جنون آ گیا. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بھی عام بیماریوں کی طرح, دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس میں آپ کے برین میں چینجز آتے ہیں, آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں, کیمیکلز ہیں جو امبیلنس ہو جاتا ہے. تو جس وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے, اسی وجہ سے آپ کو ڈپریشن بھی ہو رہا ہے. جیسے ڈائبٹیز میں مسئلہ اگر انسولین ہے, تو ڈپریشن میں سیروٹونن ہے مسئلہ, جو آپ کی سیروٹونن آپ کی مائنڈ میں پوری طرح نہیں کام کر رہی ہے, اس لیے آپ کو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی ہوتا ہے. تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس کا ماڈل میں نے کریٹ کیا, اس کے بعد میں نے یہ مسلم مینٹل ہیلتھ کانفرنس شروع کی, جس میں ہم لیکچرز دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں اور لیٹسٹ ریسرچ پریزنٹ کرتے ہیں.
تو اس میں کون کون شریک ہوتا ہے؟
جی, اس میں ماشاءاللہ پوری کنٹری سے آپ کے آتے ہیں پرووائڈرز, سائیکائٹرسٹ بھی آتے ہیں, تھراپسٹ آتے ہیں, کلینیکل سائیکالوجسٹ آتے ہیں, کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اور اب ایک جو نئی چیز ہم نے ایڈ کی ہے وہ امامز. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی کرائسس آتا ہے, ہم سب سے پہلے تو فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, لیکن دوسرا انسان جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کی لوکل مسجد کا امام ہے. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ ان سے مشورہ کریں, دعا کریں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر امامز کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم تعلیم دیں, تو اٹ وڈ بی ایزیئر فار امام کو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجنے میں آسانی ہوگی.
تو اس میں آپ پورے امریکہ سے آپ کوشش کرتی ہیں کہ جو امام ہیں مختلف مساجد کے, وہ بھی آپ کے پاس آئیں؟
جی, وہ آتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں. اور نہ صرف اب امریکہ, یہ واحد کانفرنس ہے پوری دنیا میں جو کسی مذہب کی بنیاد پہ بیسڈ ہے. لیکن ہم ایک تو یہ مذہبی بنیاد ہے, یعنی صرف مسلمانوں پہ اس کا فوکس ہے, لیکن ہم پریزنٹ جو کر رہے ہیں وہ لیٹسٹ سائنس اور لیٹسٹ نالج اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی. تو پوری دنیا سے لوگ اب اس کو اٹینڈ کرنے آتے ہیں,
اور انہیں اس بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ذہنی مسائل ہیں وہ کیا ہیں, اس کے بارے میں اویئرنیس بھی اس طرح اور بڑھ جاتی ہے. تو سکسس سٹوریز کیا ہیں اگر میں پوچھوں آپ کے اس مینٹل ہیلتھ کانفرنس کی اب تک کی؟
جی, بہت سکسیس سٹوریز ہیں. اب جیسے امام مجھے اس دن ای میل بھیجی کہ کسی بچے میں بچہ اپنے آپ کو ہرٹ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ امام کے پاس ٹریننگ تھی تو اس نے اس بچے کو نہ صرف اس کی زندگی بچائی, اس کو صحیح علاج کی طرف لے کے گئے. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ نے دعا پڑھ کے وظیف مطلب کوئی تعویذ دے دیا تو ٹیمپرری آپ کو ریلیف دے دی, لیکن علاج نہیں ہوتا تھا. تو وہ بڑی بات ہے کہ امام کا خطبوں میں بات کرنا اس کے بارے میں, اور امام کا مدد کرنا کمیونٹی میں, امام کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا کہ خود ان کی کیا ضروریات ہیں, اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا. پر جو دوسری بات ہے کہ بچے, بہت سے بچوں کی مدد ہوئی ہے. مجھے اتنے لیٹرز آتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے ہمت ملی کہ میں نے اپنی فیملی سے بات کی یا میں نے علاج کی طرف گئی. ایک بچی کا آیا کہ ان کے بھائی تھے جنہیں سخت بائی پولر کا پرابلم تھا, لیکن انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ بائی پولر کیا ہے. تو میری یہ کانفرنس میں آئے اور انہوں نے جب لیکچر سنے, انہیں احساس ہوا کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور انہوں نے بھائی کا پھر جا کے علاج کروایا. دوسری بات ہے, ہم بہت چیزوں میں شامل کرنے کے علاوہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بہت ٹریننگ دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے ہماری سوسائٹی کا, ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ ہم اس کو بڑا غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی طور پہ اور معاشی طور پہ اور کلچرلی طور پہ ہمیں حق ہے عورت کو کنٹرول کرنے کا, اور اس کنٹرول کے چکر میں بہت دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے. तो डोमेस्टिक वायलेंस के अराउंड हमने बहुत काम किया है, हमने अब्यूज़ के अराउंड बहुत काम कर रहे हैं, ट्रॉमा के अराउंड बहुत काम कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म के क्या वजूहत हैं, क्या उसका इलाज हो सकता है, क्यों बच्चे जिस इंतशार का क्यों है उन पर इतना इंतशार, ये सब बातें हम डील कर रहे हैं।
तो जो आपका मुस्लिम मेंटल हेल्थ जर्नल है आपके इस मिशन में, वो भी आपका साथ दे रहा है, मदद कर रहा है?
बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो भी अपनी किस्म का वाहिद जर्नल है जिसमें फिर हम जो ये लेटेस्ट रिसर्च है वो पब्लिश होती है, क्योंकि देखें ये सोसाइटी साइंस पे चलती है, अगर हम नंबर्स देते हैं दिखाते हैं रिसर्च से रिजल्ट तो दूसरों को बात ज़्यादा समझ आती है।
तो रिसर्च कैसे होती है?
रिसर्च मुख्तलिफ, आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है यहाँ पे अमेरिका में, मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं जो हार्वर्ड में हैं, येल में हैं, बहुत काम हो रहा है।
अच्छा।
और ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि अब तो नॉन मुस्लिम बहुत काम हो रहा है कि टू स्टडी कि व्हाट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, कैसे उन्हें हेल्प किया जा सकता है।
अच्छा, तो गुज़िश्ता कुछ बरसों में हमने देखा कि अमरीकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स की जानिब से शूटिंग के वाक़यात भी हुए, तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आप समझती हैं कि क्या यूनिवर्सिटियों में कुछ इंतजाम कर लिए गए हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं?
मैं कहूँगी हो रहे हैं, ज़्यादा होने चाहिए। मैं अब भी समझती हूँ कि इस कंट्री की एक बड़ा ट्रेजेडी ये है कि अभी तक मेंटल हेल्थ को वो रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, और इसकी बड़ी मुझे हैरानी भी होती है कि इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतने रिसोर्सेज होते हुए भी मेंटल हेल्थ को वो रिसोर्सेज अब तक नहीं दिए गए जो होने चाहिए थे, या जैसे गन कंट्रोल है या ज़्यादा मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए कॉलेजेस में। काम हो रहा है पर क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इस बारे में आप समझती हैं कि आगाही फैलाने की कितनी ज़रूरत है कि अमेरिका में आबाद मुसलमान नौजवान या मुसलमान जब किसी गैर मामूली तशद्दुद का इर्तकाब करते हैं जैसे कि कुछ वाक़यात हुए या कुछ जुर्म करते हैं, तो उनकी वजूहात का जायज़ा लेते हुए ज़हनी बीमारी के मुहरक को भी उसी तरह मद्देनज़र रखा जाना चाहिए जैसा कि दहशतगर्दी या तशद्दुद के किसी जुर्म का इर्तकाब करने वाले दूसरे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के सिलसिले में रखा जाता है।
जी मैं बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए जो एक और पार्ट मैं करती हूँ और बहुत से मुसलमान कर रहे हैं एक्टिविज्म का, एडवोकेसी का, तो कोई हम बहुत आवाज़ उठा रहे हैं इस सिलसिले में कि एक ही मुनसफाना रवैया होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये आज का सियासी सच है कि अगर कोई मुसलमान बच्चा यही काम करता है तो उसको पहले मज़हब का नाम दिया जाता है और फिर उसके मेंटल हेल्थ की तरफ देखा जाता है। इसकी एक प्रोमिनेंट वाक्या बॉस्टन बॉमर का है, उस बच्चे को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था जिसका माँ बाप ने इलाज नहीं करवाया और वो बच्चे को अपने मुल्क ले गए जहाँ पे बच्चे को ऑलरेडी वो आवाज़ें सुनता था, वॉइसेस सुनता था, कमांड सुनता था, और वो कह भी रहा था बच्चा कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर माँ बाप ने इलाज की बजाय उसे वहाँ किसी इमाम के पास ले गए और हमने देखा कि उसका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ।
तो ये इस चीज़ की तरफ भी आप अपने जर्नल के थ्रू और आप अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू और आप अपनी तकारीर के थ्रू और अपने सेमिनार्स के थ्रू काम कर रही हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए इस बारे में कि इलाज ज़रूरी है, अगर कोई जहनी मरीज में मुबतला हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए, अगर वो देखें कि बच्चे का बिहेवियर मुख्तलिफ हो रहा है तो क्या करें, वो आप क्या कहेंगे इस वक्त?
जी मैं ये कहूँगी कि फौरन आप अपने डॉक्टर के से रजू करें, इस चीज़ में ना शर्मिंदगी की बात है ना घबराहट की बात है, सबसे पहले ये बात समझिए कि जैसे किसी का कंट्रोल डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों पे नहीं है, इस तरह जहनी बीमारियों पे भी इन बच्चों का कोई कंट्रोल नहीं है, ये मौरसी भी हो सकती हैं, ये सिचुएशनल भी हो सकती हैं, ये किसी दूसरा क्या है, जब बच्चे को बहुत ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है और उनको सही इलाज नहीं मिलता तो वो गलत तरीकों की तरफ जाते हैं, وہ نشے کی طرف جائیں گے, وہ شراب کی طرف جائیں گے, وہ نیگیٹو میوزک نیگیٹو باتوں کی طرف جائیں گے. تو یہ تو بڑا اہم فریضہ ہے اس وقت کہ آپ اپنے بچے کی بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے, اگر آپ دیکھ رہی ہیں کوئی سائنس, اور میں آپ کو سمپل سائنس کر کے بتاتی ہوں. ایک چیز جو آپ کو بہت ضروری ہے کہ نیند, بچہ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا, بچہ اس وقت سے اٹھ رہا ہے, بچہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا, بچہ کلاسز میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, بچے کی صحبت کیا ہے, بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, بچہ سگریٹ پی رہا ہے, نشے کا, اور کسی بھی چیز پہ یہ سوچ لینا کہ میری آزمائش ہے, مجھے اللہ آزما رہا ہے, یا اس کو اس بچے کو شرمندہ کر کے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ بیماریاں ہیں, سگریٹ پینا بھی بیماری ہے, شراب پینا بھی بیماری ہے, اس کا ریزن سمجھیں, اس کا علاج کروائیں.
اچھا, تو ایک اور سوال جو آج کے حالات کے تناظر میں ہے کہ پیرس میں انتہا پسندوں کے حملے اور گزشتہ دنوں کیلیفورنیا میں ہونے والے ایک المناک واقعے کے بعد جس میں 14 افراد ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی دہشت گردی کا نشانہ بنے جن میں شوہر پاکستانی نژاد اور بیوی پاکستانی تھی, امریکی مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ایسے میں امریکہ میں مقیم مسلمانوں, خاص طور پر پاکستانی امریکیوں کو خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صورتحال امریکی مسلمانوں میں ذہنی دباؤ اور ذہنی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے؟
جی بالکل. دیکھیں, جو اسٹڈیز ہیں وہ تو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ پوری دنیا میں ہی اس وقت مسلمانوں میں ڈپریشن, انگزائٹی, PTSD اور سوسائڈ ریٹس بڑھ رہی ہیں. یہ میں ابھی ایک اسٹڈی دیکھ رہی تھی, پاکستان میں بھی جو 18 سے 26 سال کی عمر ہے اس میں سوسائڈ ریٹس بڑھ رہی ہیں. یہی چیز اب ہم امریکہ کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت اسٹڈیز دکھا رہی ہیں کہ جو پاکستانی مسلمان بچے ہیں ان پہ کیمپسز میں ڈبل اسٹریس ہے, وہ زیادہ اسٹریس میں آ گئے ہیں اور وہ زیادہ ان میں ریٹ آف ڈپریشن اینڈ انگزائٹی بڑھ رہا ہے.
تو کیا اس کی ایک وجہ وہ نیا جو سائیکولوجیکل کیا کہتے ہیں پروسیس تو نہیں, جسے اسلاموفوبیا کا نام دیا جا رہا ہے, یہ اس کے اثرات ہیں؟
دیکھیں, اسلاموفوبیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, پر سب یہی ہے کہ یہ جو آن گوئنگ دہشت گردی ہے, وارز ہیں, اب کا کتنی خاندان ہے جن کی بہت سی فیملیز ابھی بھی ان علاقوں میں پھنسی ہوئی ہیں جہاں یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں. تو وہ ایک ان اٹ سیلف بہت بڑا ٹراما ہے ہماری مسلم یوتھ کے لیے. لیکن یہ بڑھتا ہوا فوبیا, دیکھیں فوبیا ہم اس خوف کو کہتے ہیں جس کا جو میں
بیجا ہوتا ہے, جو بیجا ہوتا ہے,
بیجا انتہا سے زیادہ بیجا. تو آپ ایک اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک کسی کو اسپائڈرز یا مکڑی کا خوف ہوتا ہے نا, تو مکڑی دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں بڑھ بڑھ کے ایک اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اس سے بڑھ کے کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. تو یہ فوبیا اس کو کہا جاتا ہے. اور فوبیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محسوس کر رہا ہے فوبیا, یعنی جو اسلاموفوبیا سمجھ رہا ہے یا مسلمانوں سے خوف کھا رہا ہے, وہ خود بھی تکلیف میں ہے, اور وہ جس کی طرف یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے جو مسلمان ہے, وہ مسلمانوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. تو یہ میں صرف سمجھتی ہوں کہ فوبیا, اسلاموفوبیا ایک انسان کی پرابلم نہیں ہے, یہ سوسائٹی کو کھا رہا ہے اندر ہی اندر سے.
تو کیسے امریکی مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے خلاف پھیلتے ہوئے اس خطرے سے کیسے نمٹنا چاہیے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیں بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. ہمیں اٹھ کے جو میں بات کرتی ہوں آپ کو, اٹھ کے ایک تو پہلا ریئیکشن انسان کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ چھپ جاؤ, انویزبل ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. میں سمجھتی ہوں اس کے برعکس ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہمیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو سوسائٹی کو انگیج کرنا پڑے گا, آپ کو کہنا پڑے گا, اور آپ کو خود بھی کام کرنا پڑے گا اپنی کمیونٹی میں بھی اور کمیونٹی کے باہر بھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں تین مرحلے ہیں, اویئرنیس, ایکسیپٹنس اینڈ ایکسیس, یعنی آپ اس کے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے, مسلمان ہونا کیا ہے. دوسرا ہے ایکسیپٹنس, کہ ہاں مانیں کہ کچھ کمزوریاں ہم میں ہیں اور کچھ ہمیں اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے اور کچھ ہمیں دوسروں کو بتانا ہے کہ ہماری خوبیاں کیا ہیں. تو دوسروں کو بھی آپ کو اپنی امپورٹنس کا احساس دلانا ہے. آپ دیکھیں ماشاء اللہ اس وقت 5% ڈاکٹرز جو امریکہ کے ہیں دے آر مسلمس. تو ہمیں وہ فیکٹس بھی انہیں لوگوں اپنی سوسائٹی کو احساس دلانا ہے.
تو یہ نہ صرف یہ کہ ایسے ماڈلز کو تو سامنے لے آیا جاتا ہے جو کوئی نگیٹو ہوتے ہیں, لیکن جو مسلمانوں کے پازیٹیو ماڈلز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوششیں اس سطح پر نہیں ہو رہی جتنی کہ نگیٹو ماڈلز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ ہو رہی ہیں.
نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی, میں یہ کہ دیکھیں ملالہ کو نوبل پیس پرائز ملا ہے, آپ کی شرین عبید چنائی کو آسکر ملا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں خود کہتی ہوں مجھے بہت سپورٹ ہے اپنی یونیورسٹی کی, اپنی کولیگس کی. تو زیادہ کر جو ہے امریکنز آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, ہر کوئی آرام سکون اور پیس میں رہنا چاہتا ہے. تو یہ بہت کم لوگ ہیں جو شور مچانے والے جو ہیں اور جو چاہتے ہیں ڈسرپشن اور سوسائٹی میں کرنا, وہ ایکچولی ہمیشہ کم نمبرز میں مائنورٹی میں ہوتے ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ میجورٹی خاموش رہتی ہے. اور میں کہتی ہوں, اور دوسری بات یہ دیکھیں چاہے وہ ہمارا ملک تھا پاکستان یا یہ ہے ملک امریکہ ہے ہمارا, اب ہمیں ہم پالیٹکس میں ہمیں انگیج ہونا پڑے گا, ہمیں سوسائٹی میں انگیج ہونا پڑے گا, آپ کو والنٹیئر کرنا پڑے گا, آپ کو ایکٹیویزم کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا تشخص کو منوانا پڑے گا.
اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے, جرنل کے تھرو بھی آپ کام کر رہی ہیں, اور آپ نے جو اپنی یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ قائم, ڈپارٹمنٹ تو نہیں آپ کا وہ جو مرکز ہے جس میں آپ پروموٹ کرتی ہیں مسلم کلچر کو, وہ آپ نے اس کے تھرو بھی کام کر رہی ہیں. تو آپ کی کوششیں جاری ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو سائیکیٹرسٹ جو پاکستانی ہے یا مسلمان امریکی سائیکیٹرسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے؟
بالکل, بہت سپورٹ ہے یونیورسٹی کی مجھے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اپنی بلکہ میں تو بہت واشنگٹن میں بھی کام کرتی ہوں, مجھے بہت بے انتہا ہر جگہ سپورٹ ہے. ایسا بالکل غلط ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے یا پاکستانیوں کا نہیں ہے, ہم سب بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہیں, ہم سب بے انتہا ریسپانسیبل سٹیزن ہیں, اور ہم بے انتہا اچھا اور بہترین کام کر رہے ہیں.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو یہ مشن شروع کیا ہے اور اپنے دوسرے سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے اور کمیونٹی کے لیڈرز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی ہیں, کب تک اس خواب کو آپ تکمیل کے مرحلے تک پہنچا پائیں گی؟
دیکھیے یہ تو وہ ہے, سفر ہے, کچھ طے ہو گیا کچھ چلتا رہے گا. دیکھیں ملک دنیا کے ہی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کون جانے کل کیا ہوگا. لیکن جہاں سپورٹ کی بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مجھے ابھی ریسنٹلی یہاں میئر نے بھی ٹاؤن ہیرو کا ایوارڈ دیا ہے.
واہ, ٹاؤن ہیرو بن گئی, اور وہ آپ کی انہی خدمات پر جو آپ کمیونٹی کے لیے کر رہی ہیں, خاص طور مسلم کمیونٹی کے لیے.
جی
اچھا, تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے سیکرٹری کا شعبہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ امریکی مسلمانوں کی ذہنی صحت کے مسئلے کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں گی؟
دیکھیں جی, ہمارے ہوتے تھے بڑے اچھے سائیکائٹرسٹ, ان کا بھی حال میں ہی انتقال ہوا ہے, ڈاکٹر قاضی حیدرآباد میں, بڑی بڑی عظیم شخصیت تھے, بڑے اچھے ٹیچر تھے. انہوں نے بہت خدمت کی مینٹل النیسز کی اور مریضوں کی. انہوں نے زندگی میں, میرے خیال سے وہ پہلے پروفیسر تھے جنہوں نے ایک عزت کا مقام دلایا, اور ہم نے, میں نے ان کے انڈر کام کیا, میں ایز اسٹوڈنٹ ان کو دیکھا, تو بہت شوق تو مجھے بہت اسی وقت سے تھا کہ میں سائیکائٹرسٹ بنوں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا ماحول ایسا تھا کہ سائیکائٹری کو سمجھتے کوئی سیریسلی نہیں لیتا تھا. تو جب میں یہاں آئی تو میں انٹرنل میڈیسن کے ہی خیال سے آئی تھی, لیکن جب میں نے یہاں روٹیشن کی انٹرنل میڈیسن میں تو مجھے اور احساس ہوا کہ یہ میرا موقع ہے کہ میں سائیکائٹرسٹ بن سکتی ہوں. اس ملک میں زیادہ ایجوکیشن ہے, زیادہ اوپننیس ہے, تو اس لیے مجھے میں نے سائیکائٹری کو پریفر کیا آنے کے بعد.
اور پھر اس کو آپ نے ایک گول, ایک اسپیسیفک گول آپ کے سامنے اب موجود ہے جس پر آپ کام کر رہی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو سمیٹیں, ایک سوال میں ضرور کر لوں. شاہ پرویز صاحب نے ہماری فیس بک پیج پر پوسٹ کیا تھا آپ کے لیے کہ کیا پاکستان میں جو عزت کے نام پر قتل ہوتا ہے ایک جذباتی رد عمل ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے؟
دیکھیں, ہے تو یہ وہی ڈومیسٹک وائلنس کا ہی کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ عورت کو, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا فیمنسٹ ریلیجن ہے. جب میں یہ کہتی ہوں, اسلام وہ پہلا ریلیجن ہے جس نے عورت کو ایک انسان مانا, اس کو اپنی آئیڈینٹیٹی کا حق دیا, انہیریٹنس کا حق دیا اور طلاق کا حق دیا, اور پہلی دفعہ کہا کہ یہ پراپرٹی نہیں ہے, یہ ایک اس کو انسان ہے, ایک اس کی حیثیت ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ شادی کے بعد نام بھی اپنے والد کے نام سے پہچانی جائے, ضروری نہیں ہے کہ شوہر کا نام اڈاپٹ کیا جائے. اس کو کہا گیا کہ جہیز کا بھی مرض نہیں ہے اسلام میں. اس فیکٹ اسلام میں یہ تھا کہ شادی اس وقت کرو جب تم پرووائڈ کر سکو اپنی بیوی کے لیے. تو ایک مذہب آپ کو اتنی امپاور کر رہا ہے عورت کو, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں اس نے مذہب اور کلچر کو اتنا ملا دیا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ ایک ڈیفینیٹلی کلچرل پریکٹس ہے جس کی مذہب میں کوئی بنیاد نہیں ہے, اور جب آپ کو ایک انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, ایک پیس آف پراپرٹی سمجھیں گے, تو ظاہر ہے آپ اس سے ویسے ہی برتاؤ کریں گے.
اور یہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ کوئی ذہنی نارمل بات نہیں ہے, یہ یقیناً ایک ذہنی بیماری کا ہی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے,
ایک سوسائٹی کی بیماری ہے جس میں ذہن کا بہت تعلق ہے.
بہت تعلق. اچھا, اب پروگرام کے ختم ہونے میں بہت کم وقت باقی ہے, آپ سے ایک سوال آخری ضرور کروں گی کہ آپ کا خاندان پاکستان میں سیاسی شعبے میں نمایاں رہا ہے اور ہے, آپ یہاں امریکی مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں, کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر آپ اتنی محنت پاکستان میں کرتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی وہ خواب پورے کرنا ممکن ہو سکتا تھا جنہیں آپ نے صرف اس لیے نہیں بنا کہ آپ کا خیال تھا کہ آپ انہیں پورا نہیں کر پائیں گی؟
نہیں, یہ کہہ لیں کہ میں وہاں کی سیاست سے گھبرا گئی. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ غیر سیاسی شخصیت ہوتے ہوئے, دوسری بات یہ تھی کہ جیسے بدلتے ہوئے حالات میں اسی وقت میرا گرین کارڈ ہو گیا. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جرنی ایک ہی طرف ختم نہیں ہو گئی, واپسی کا سفر بھی ممکن ہے. تو آج جہاں میں ہوں, جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے, میں ضرور یہاں بھی میں اپنی پاکستانی مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل میں یہی پروجیکٹس پاکستان بھی لے کے جاؤں.
تو اس بارے میں آپ ضرور سوچ بچار کر رہی ہیں کہ واپس کبھی جائیں, سندھ کے لوگوں کے مسائل کو بھی سمجھیں اور ان کے لیے بھی کچھ کریں.
بالکل.
تو اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ملک کا, آبائی ملک کا آپ پر قرض ہے جسے آپ کسی بھی وقت ضرور چکانے کی کوشش کریں گی؟
روح میں تشنگی ضرور ہے, دیکھیں.
اس وقت جو پاکستانی نوجوان ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جو پاکستانی گھرانے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, نفسیاتی علاج کے حوالے سے انہیں کوئی میسج دینا چاہیں گی؟
جی, میں یہی کہوں گی جو آپ نے کہا کہ یہ ایک مرض ہے, اس کو مرض کے طور پہ ہی دیکھیں اور اس کا فوری علاج کرائیں.
جس طرح جسمانی امراض کا علاج بھاگ دوڑ کے کرایا جاتا ہے, اسی طرح اگر کوئی ذہنی مرض بھی کسی کو لاحق ہو تو شرم نہ کریں, شرمندہ نہ ہوں. ذہنی بیماری بھی اسی طرح بیماری ہے جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں نفسیاتی علاج کے ڈاکٹرز ذرا کم ہیں.
دیکھیں, میں بڑی انکریج ہوئی ہوں. آپ بھی دیکھیں, ایک یو این نے پورا پروجیکٹ بنایا ہے بہت سے مسلمان پاکستانی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ مل کے, پاکستان مینٹل ہیلتھ پالیسی. بہت کام ہو رہا ہے, پر اگین بہت کام
کرنے
ہونے کی
ضرورت ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر فراز زمان عباسی صاحبہ, آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہیں زندگی میں ہماری آج کی مہمان تھی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیلتھ سینٹر کی اسٹاف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی. پاکستان کے صوبے سندھ کے ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہماری آج کی مہمان مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی پہلی پاکستانی امریکی اور پہلی مسلمان سائیکیٹرسٹ ہیں جو یونیورسٹی کیمپس کے اندر کے علاوہ کیمپس سے باہر بھی فلاحی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں, اور انہیں ذہنی مریضوں کے لیے اپنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. ہمارے مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سنیے گا. ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamramayazindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان نے مشیگن اسٹیٹ سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ شرکت کی, اور ہم بتا دیں کہ ہمارے اس پروگرام کی پروڈیوسر تھیں علی زے اور انجینئر تھے تین وان. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.